alabanza. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jal farajahum. Surah Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبه قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں وہ رب جو ہم سے ہماری شہرت سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کے دلوں کے مخفی رازوں کو جاننے والا ہے وہ پروردگار جو ہماری صدا پر فوراً لبیک کہنے والا ہے خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سے بہترین نعمات کا سوال کریں اور ان نعمتوں کے مقابلے میں ہمیں شکر گزار قرار دیں اس پر شہزا پر روزانہ اس بات کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا سوگوار قرار دیا خدا نے مطالعہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ ہم اس قوم میں سے جو محمد و آل محمد سے محبت کرنے والے محمد وجل فرجہم خواتین سے گزارش ہے جو باہر کھڑی ہیں بچے برائے مہربانی مجلس کو ڈسٹرب نہیں کریں خاموشی سے آپ لوگ اندر آ جائیے اور اگر کسی کو بات کرنی ہے تو امام بارگاہ سے باہر چلا جائے تاکہ دوران مجلس ڈسٹربنس نہ ہو یہ فرض ادا ہے اور اس کا احترام ہم سب کے اوپر لازمی ہے خدا ہمیں اور آپ کو ہم سب کو فرش ازا کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں بیٹھنے کے آداب सीखना और उसके ऊपर अमल करना बहुत जरूरी है, जब भी इस मजलिस से हम खातिर खा फायदा उठा सकते हैं। बस आज 8 मुहर्रम अल हराम हो गई और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले 7 दिन तक अज़ादारी को बर्पा कर चुके हैं और आज 8वां दिन है। मुसलसल माह मुहर्रम से पहले ही और जब से मुहर्रम शुरू हुआ है शहादतों का सिलसिला जारी है, शहादत के साथ साथ खौफ ज़दा करने का सिलसिला और दहशतगर्दी का सिलसिला वो भी है। ये हमारी और आपकी आजमाइश है, दुश्मन की साजिश है कि हम डर जाएं, सहम जाएं, हम हार जाएं, अपने घरों में बैठ जाएं, मजालिस बर्पा करने से गुरेज करें, घरों से बाहर निकलने से डर जाएं, यहाँ तक के अज़ादारी सैयदुश्शहदा को निशाना करार दिया गया है। अगर खुदा ना करे कोई शख्स दुश्मन को इस वक्त इस साजिश में कामयाब करे तो वो यजीदी होगा, और जिसने उसकी साजिश के ऊपर हमला किया और कामयाब रहा खुद अज़ादारी सैयदुश्शहदा में पहले से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसका मतलब है हुसैनियों के साथ है और वो हुसैनी कहलाएगा, यजीदियों के मुकाबले में खड़ा होगा। यह आज की एक छोटी सी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश नहीं है, ये छोटी सी आजमाइश है इस वक्त कराची शहर और पाकिस्तान के शियों की, क्योंकि हमेशा अहले तशी ने इस आजमाइश को देखा है, हमेशा ये इम्तिहान दिया है और हमेशा परवरदिगार आलम ने साबित किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों का नाम, वो अलम जो निशानी है अब्बास अलमदार की, कमरे बनी हाशिम की, ये सर नगू नहीं होगा, सर बुलंद रहेगा। आशूरा के जुलूस में जिस तरह से धमाका हुआ था, जिस तरह से शहादतें हुई थी, वाकई अल्लाह ताला ने दिखाया है कि इस अलम की हिफाजत करने वाला मैं हूँ, मेरी जात है जो अलम की हिफाजत करने वाली, वरना आम इंसान के अंदर उस भगदड़ में और वहशत में खौफ में ये ताकत पैदा नहीं हो सकती कि कोई इंसान अलम को संभाले। खुसूसन आप लोगों ने जुलूस के अलम को देखा होगा, उसको बुलंद रखना आसान काम नहीं होता। परवरदिगार आलम हम सबको उन लोगों में शुमार करे जो गाजी अब्बास के अलम को बुलंद रखने वाले हैं। इसके लिए सब्र की, शुजात की, मुसलसल जिहाद की, तगोदौ की जरूरत है। खुदा ने हमें और आपको ये अता किया, ये पूरा साल जो गुजर गया है वो आजमाइश का साल था। शातिमी ने नामू से रिसालत बढ़ चढ़ कर काम कर रहे थे, डेनमार्क में बैठ कर कार्टून बनाए जा रहे हैं, अमरीका में बैठ के फिल्म बनाई जा रही है, यहाँ तक के मुसलसल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म अंबिया को निशाना करार दिया गया। मोहम्मद व आली मोहम्मद व चल फरजहुम। जब भी कोई ऐसा वक्त आता है जहाँ आजमाइश का मौका होता है तो दो तरह के गलत रवैये नजर आते हैं जिससे हमें इन 3 दिनों में मुकाबला करना है, क्योंकि बार बार आपके आला हुकाम ये कह रहे हैं 3 दिन सख्त है, 3 दिन दहशतगर्दी होगी, नहीं मालूम उन्हें कैसे पता चल जाता है। जो कोई भी कुछ भी करवा रहा है, हमें नहीं पता गवर्नमेंट करवाती है, तालिबान करवाते हैं, कौन किससे मिला हुआ है, कतई और आखिरी बात तो कोई नहीं कह सकता। जो भी है गरज ये कि पता है कि कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है, सब जहनी तौर पर इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें अपना कोई गलत रवैया जाहिर नहीं करना। दुश्मन शियों को आलाकार भी बनाता है अहले तशी को बदनाम करने के लिए, और अहले तशी के अलावा दीन और इस्लाम को बदनाम करने के लिए मुसलसल मुसलमानों को उनके जज्बात से आलाकार बनाया जाता है। तो जज्बाती नहीं होना पहला अमल, इंसान महज जज्बाती ना हो बल्कि होश से और अकल से काम ले। मिसाल के तौर पर जब नामू से रिसालत की हुरमत का मामला आया तो एक बहुत बड़े ग्रोह को चीज़ें तोड़ने पे, इमारतों को जलाने में, गाड़ियों को जलाने में मुलव्वस किया गया। इसमें बेशक बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिनका ताल्लुक दीन से नहीं था, लेकिन दीनदारों को भी उनके जज्बात को उभारा गया, और जब इंसान अकल से काम ना ले तो वाले कार बन जाता है। کوئی بھی رسول کا چاہنے والا، امام کا چاہنے والا ان کاموں میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم نے جو اپنی سیرت سے ہمیں سبق سکھایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، کہ کہیں بھی فتنہ و فساد نہیں. حتیٰ امام حسین نے بھی کربلا کے پورے واقعے میں مدینہ سے چلتے وقت بھی اپنی وصیت میں کہا تھا، میرا ارادہ فتنہ و فساد اور قتل و غارت گری کا نہیں ہے. امام نے جنگ کی ابتدا نہیں کی، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا. امام نے انکار بیعت کیا تھا. انکار بیعت کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، امام سے زبردستی جنگ لڑی گئی. دین اسلام کا درس امن کا ہے، صلح کا ہے. دین اسلام کا درس یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی عقل سے کام لیں، محض جذباتی نہیں ہونا، اور دوسرا عمل پیچھے نہیں ہٹنا، میدان چھوڑنا نہیں. ایک بہت بڑا گروہ یہ کام کرتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا، کالے کپڑے نہیں پہنے، مجلسوں میں نہیں جائیے گا، جلوس میں نہیں جائیے گا، باہر نہیں نکلنا، ظاہر نہیں کرنا شیعہ ہے. یہ سارے کام اس کے ہیں جو ڈر گیا ہے پیچھے ہٹ کے. اگر ہم مجلس میں نہ جائیں، جلوس میں نہ جائیں، کالے کپڑے نہ پہنے، اپنے جوانوں کو، مردوں کو جلوس میں جانے کے لیے نہ کہیں، تو پھر عزاداری کیسے باقی رہے گی؟ ہر انسان سوچے کہ میں اپنی جگہ ذمہ داری رکھتا ہوں، سب کو اپنا اپنا حصہ پورا کرنا ہے. عزاداری کو بچانے کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن جذباتیت سے کام نہیں. افواہ شیو کے اوپر کان نہیں دھرنے. ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری افواہیں سنائی جائیں، اور موبائل کھلا تھا تو بھی فتنہ تھا، موبائل بند ہے اس کا بھی فتنہ ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کو ادھر ادھر سے خبریں دی جائیں، اور کیونکہ موبائل نہیں ہے تو اور لوگ جذباتی ہو جائیں گے، اب کیا ہو گیا. پروردگار عالم ہمیں ان تمام آزمائشوں میں جو یہ دو تین دن میں آنے والی ہیں کامیاب کرے، لیکن اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر اور نفسیاتی طور پر مطمئن رہنا ہے. ابھی تک جتنی گفتگو اتنے دنوں میں کی ہے اسی بات کی ہو رہی ہے مسلسل، کہ امتحان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ امتحان میں انہیں کامیاب کرتے ہیں جو مضبوط دل والے ہوتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو مطمئن ہوتے ہیں. بہت سے اذکار آپ کو یہاں پر بیان کیے، مثلا درود کا ذکر ہے، یہ بھی ایک ذکر ہے، ذکر یونسیہ ہے. اگر ہم تسبیحات پڑھتے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں تو یقیناً آپ کے دل کو بھی اطمینان ہوگا، خوف زدہ نہیں ہوں گے، پریشان حال نہیں ہوں گے، اور عقل بھی آپ کی صحیح کام کرے گی، کہ صحیح وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کریں گے، صحیح راہ کو انتخاب کریں گے. اس لیے پھر ایک دفعہ واضح طور پر کہوں، خدا کے لیے اپنے مردوں کو اور بچوں کو جلوسوں میں جانے سے نہ روکیے گا. وہ خواتین جو نہیں جاتی تھیں اس سال تو ضرور جائیں. ہر سال آپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں جائے نہیں جائے، کوئی ضروری ہے نہیں ہے، کچھ لوگ جاتے ہیں عورتیں اور کچھ خواتین نہیں جاتی، لیکن یہ وہ سال ہے جس میں عورتوں کو جلوس میں ضرور شرکت کرنی چاہیے، تاکہ آپ اپنے دشمن کو بتائیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں، جتنا ہمیں ڈراؤ گے ہم اتنا میدان میں نکل کر آئیں گے. اسی لیے علماء نے کہا کہ اس سال بھرپور طریقے سے جلوس میں جائیں. بعض لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ آپ نے گھروں سے، محلوں سے نکل کر جلوس میں شریک ہو، پیدل جائیں. کربلا میں بھی تو لوگ دو دو دن کا، چار چار دن کا سفر کر کے پیدل آتے ہیں، یوم عاشور کربلا میں پہنچتے، یوم اربعین کربلا میں پہنچتے. یا یہاں سے لوگ نمائش تک پیدل نہیں پہنچ سکتے. جس کے دل میں محبت ہے وہ یہ عمل کر سکتا ہے، یہ جذباتی عمل نہیں ہے، یہ ایک عقلی عمل. اگر بسیں بند ہو جائیں، کچھ بند ہو جائے، ہم جا سکتے. اور دوسرا عمل یہ کہ اگر آپ عام کپڑوں میں جاتے تھے، جیسے آپ نے اربعین میں دیکھا جب لوگ کفن پہن کر آئے، اس جلوس کی زیادہ تاثیر تھی، کیونکہ یہ امام حسین کے عزادار بتا رہے ہیں کہ شہادت ہمارے لیے سعادت ہے، کہ مرنے سے ڈرنے والی نہیں. اگر سر کے اوپر یا حسین کی پٹی بندھی ہو یا سیدہ فاطمہ زہرا کی پٹی بندھی ہو، بازوؤں کے اوپر یہ پٹیاں بندھی ہوئی جس کے اوپر غازی عباس کا نام لکھا ہو، ان اعمال کی زیادہ تاثیر. اور یقیناً جو بھی نام لکھا ہوگا وہ ماتھے پہ لکھا ہے، بازو پہ لکھا ہے، اس نام کا اثر آپ کی روح اور روان میں، آپ کی نفسیات کے اوپر بھی پڑے گا، کہ ہم مدد مانگ رہے ہیں انہی ہستیوں سے جن کی خاطر ہم اپنے گھروں سے باہر نکل کے ہیں، اس جلوس میں شریک ہو رہے ہیں، وہی ہماری مدد کرنے والے. مر بھی جائیں گے تو तो शहीद कहलाएंगे, जिंदा रहेंगे, तो बाकी जिंदगी में इनके नामों को आगे बढ़ाते रहेंगे। खुदा ने मताल हमें बेहतरीन मौत अता फरमाए। पहले दिन ही कहा था तवफना मा अल अब्रार, अगर कोई आजादारी के नाम पर शहीद हो गया, आजादारी करते हुए मर गया, तो बेहतरीन मौत मरेगा, शहादत की मौत मरेगा। इसलिए दिल से खौफ तो आजादार हुसैन निकाल दे कि मुझे आजादारी के नाम पर मार दिया जाएगा। काले कपड़े पहन के आपके दिल में खौफ नहीं आना चाहिए, मजलिस में जाते वक्त आपके दिल में खौफ नहीं आना चाहिए। ये शैतानी वसवसे हैं जो दुश्मन हमें मजलिसों से और उन जगहों से डाल रहा है जहां पर इमाम का नाम लिया जाता है। अमन और आश्ती को तलब करें परवरदिगार आलम से और अपने फरीजों को समझने की। कल तक की मजलिस में जो उनवान हर रोज यहाँ बयान करती हूँ, करबला की पुकार, जिक्र हुआ था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बुत शिकन था, और बयान किया उनकी दो सिफात थी। हजरत इब्राहिम बुतों को भी तोड़ने वाले थे और हजरत इब्राहिम तौहीद का पैगाम देने के साथ साथ दुआओं को भी असलाह बनाते। सबसे ज्यादा दुआएं कुरान करीम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और सबसे ज्यादा जिक्र कुरान करीम में हजरत मूसा के बाद हजरत इब्राहिम का। एक दुआ कल आपके सामने मैंने जिक्र की थी हजरत इब्राहिम की, ये मेरा मौजू नहीं है। आज मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करनी है, अपने आखिरी नबी के हवाले से। हजरत इब्राहिम ने जब खाने काबा की तामीर की तो हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी, और तामीर से पहले ये दुआ की थी कि परवरदिगार मुझे और मेरी जुर्रियत को बुत परस्ती से महफूज रख, क्योंकि बुत परस्ती उस जमाने में रिवाज पा गई थी, सब बुत परस्त थे। हजरत इब्राहिम ने बुत तोड़े, तवज्जो रखें, हजरत इब्राहिम ने बुतों को तोड़ा था बुत खाने में, और हजरत इब्राहिम ने खाने काबा की तामीर की थी। लेकिन क्या हजरत इब्राहिम के बाद जब वो खाने काबा को तामीर कर चुके थे, नबी अकरम के जमाने तक बुत खाने काबा में नहीं आए, या दुनिया में बुत परस्ती नहीं थी? हजरत इब्राहिम दुआ करके गए, खुद खाने काबा को बनाया, लेकिन इस नबी के बाद और खत्मुन नबीन तक रसूलल्लाह के जमाने तक खाने काबा के अंदर भी बुत थे, बाहर भी बुत थे। खाने काबा बुतों से भरा हुआ था, खाने काबा के बाहर भी बुत, यानी जितने नबी आए हजरत इब्राहिम बिल्कुल इब्तदाई अंबिया में से हैं और रसूलल्लाह आखिरी नबी। नबी अकरम के दौर में खाने काबा से बुत उस वक्त साफ हुए जब नबी अकरम ने मक्का को फतह किया है, और ये वो दौर था जब रसूलल्लाह को नबूवत का ऐलान किए हुए 20 साल गुजर गए थे, जब अल्लाह के नबी की उम्र 60 साल हो गई थी और ऐलान नबूवत और रिसालत बेसत को भी 20 साल गुजर चुके हैं। जब रसूल अल्लाह को इतना मौका मिला कि वो खाने काबा के अंदर के बुतों को तोड़े, और नबी अकरम ने अंदर से बुत तोड़े, जो जो बुत नीचे नीचे थे हजरत अली अलैहिस्सलाम ने और रसूल अल्लाह ने वो तोड़ दिए, लेकिन जो बुत ऊपर रखे हुए थे उन तक ना रसूल का हाथ पहुंचता था ना मौलाए कायनात का। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से कहा कि अली तुम मेरे कांधों पर चढ़ के उन बुतों को तोड़। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब बुत तोड़े तो मौला के हाथ से जो टूटे हुए बुत थे उसके बाद से खाने काबा बुतों से पाक हो गए, जितनी तस्वीरें अंदर बनी हुई थी वो साफ की गई। ये थी फतेह मक्का कि जिसके बारे में परवरदिगार आलम ये बयान कर रहे हैं, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हम ने आपको फतह अजीम अता दी, फतह मुबीन अता की। फतह मुबीन यानी वाज़े फतह। जब मक्का फतह हो गया तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग आ जाए आगे ताकि पीछे आने वालों को आसानी रहे बाद में आने वालों को। وجل فرجهم. سعدت 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 کربلا 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 اجل فرجهم. بس یہ 60 سال کی عمر میں نبی اکرم کو فتح نصیب ہوئی اور اس کے 3 سال بعد 11 ہجری میں رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. 20 سال تک جو تبلیغ کی تھی اس کا نتیجہ اور نچوڑ اور فتح 20 سال کے بعد نظر آئے. پہلے دن کامیابی نصیب نہیں ہوئی, یہاں تک کہ اتنے مسائل آئے, اتنی مشکلات آئیں کہ اللہ کے نبی کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا اور ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا. اور جب مدینہ بھی چلے گئے تو مسلسل لڑائیاں, مسلسل جنگیں, یہاں تک کہ 8 سال کے بعد فتح مکہ نصیب. اب جو فتح مکہ نصیب ہوئی, اس سے پہلے رسول اللہ اس فتح کے لیے زمینہ سازی فراہم کر رہے, یعنی نبی اکرم وہ کوششیں کر رہے تھے, وہ محنت کر رہے تھے, وہ جد و جہد کر رہے تھے, وہ رسالت کے پیغامات پھیلا رہے تھے جس کے بعد فتح مکہ نصیب ہو. اور یہ فتح مکہ جب نصیب ہوئے تو اس سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, جس موقع پر رسول اللہ کو یہ سورہ فتح عطا ہو گئی تھی. اور اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی تو فتح مکہ بھی نصیب نہ ہوتی. جب سورہ فتح نازل ہوئی اور سورہ فتح کو رسول اللہ نے لوگوں کو سنایا صلح حدیبیہ کے موقع پر, ابھی واقعہ تفصیل کے ساتھ, نسبتاً تفصیل, تفصیلات بہت زیادہ ہیں, تھوڑا سا اس میں سے مجھے ذکر کرنا. جب صلح حدیبیہ ہوئی اور یہ سورہ فتح 6 ہجری میں نازل ہو گئی اور فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی جو بعد میں رسول اللہ کو نصیب ہونے والی تھی, اس میں ہے فتح مبین, واضح فتح, واضح کامیابی. لوگوں نے جو رسول اللہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر تھے, صلح حدیبیہ میں مسلمان رسول اللہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ گئے تھے اور عمرے کی نیت سے گئے تھے لیکن عمرہ کیے بغیر واپس آ گئے تھے, تو رسول اللہ سے کہا یہ کیسی فتح ہے. جملے پہ غور کریں, یہ اعتراض اپنے ساتھیوں کی طرف سے آ رہا ہے, اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں یہ کیسی فتح ہے, 18 سال گزر گئے یہ بعثت کو, یہ کیسی فتح ہے جس میں ہمیں زیارت خانہ خدا ہی نصیب نہیں ہوئی. اس جملے سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم کے ساتھ رہنے والے بھی معترضین تھے, ان کے اپنے ساتھیوں میں بھی اعتراض کرنے والے تھے. اللہ کے نبی نے کہا تم نے بہت بری بات کہی ہے, تم نے بہت غلط بات کہی ہے, جس خواب کی میں نے تمہیں خبر دی, رسول اللہ ایک خواب کی خبر پہلے دے چکے تھے, مدینہ سے چلتے وقت خواب دیکھا تھا اور خواب یہ دیکھا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور مکہ کو فتح کر رہے ہیں, زیارت خانہ خدا کر رہے ہیں, عمرہ بجا لا رہے. رسول اللہ نے اس خواب کو اپنے ساتھیوں کو سنایا تھا اور پھر اشتیاق کے ساتھ, شوق اور رغبت کے ساتھ لوگ رسول اللہ کے ساتھ ہو لیے تھے, یہاں تک کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں اسی سال عمرہ نصیب ہو جائے گا. لیکن جب انہیں عمرہ کرنے کا موقع نہیں ملا تو انہوں نے فوراً اعتراض شروع کر دیا کہ آپ کا خواب جس کو آپ نے سنایا تھا اور یہ فتح جس کو پروردگار عالم بیان کر رہے ہیں, یہ کیسی فتح ہے, ہمیں تو زیارت ہی نصیب نہیں ہوئی. اس طرح سے لوگوں کے رویے اپنے لوگوں میں سے بھی لوگ کرتے ہیں. تو نبی اکرم نے اس وقت اللہ نے جو وحی بھیجی تھی اس کے مطابق لوگوں کو بتایا کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اسی سال ہم خانہ خدا کی زیارت کریں گے, بے شک ہم خانہ خدا کی زیارت ضرور کریں گے, لیکن میں نے تمہیں وقت نہیں بتایا تھا. یہ بے صبری, لوگوں کا تحمل نہ رکھنا, جلد باز ہونا ہمیشہ اطاعت سے انہیں باہر کر دیتا ہے, پیروی سے باہر کر دیتا ہے, ان کے مقام کو گرا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے رسول, اس کے آئمہ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مطیع اور فرما بردار ہوں, صبر اور تحمل ہمارے اندر ہوں, برداشت کرنے کی طاقت ہو, وقت کا انتظار کر,
جن کے اندر تحمل نہیں ہوتا وہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تاریخ ہمیں بتا رہے. کچھ فرائض امام کے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں اور کچھ فرائض لوگوں کے امام کی نسبت ہوتے ہیں. ایک حق امام کا امتیوں کی گردن پہ اور ایک حق امتیوں کا امام کی گردن پہ. یہ وہ حق ہے جس کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان کیا. صلی علی
محمد وعلی محمد واجل فرجہم.
نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے بیان کیا کہ تمہارا ایک حق میری گردن پہ ہے, اور یہ اس وقت بیان کیا جب حضرت علی علیہ السلام کی لوگ بیعت کر چکے تھے, یعنی اپنے دوران حکومت میں جب لوگ ان کو خلیفہ بھی بنا چکے ہیں. امام کو خلیفہ منتخب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, امامت کا علیحدہ حق ہے, اور جب وہ باضابطہ خلیفہ بن جائے اس کا مطلب ہے اب آپ کا حاکم بھی ہے, امامت کے بھی حقوق ہیں. اور جب لوگوں نے ظاہری بیعت بھی کر لی اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بھی مان لیا تو مولا نے کہا ایک حق تمہارا میری گردن پہ اور ایک حق میرا تمہاری گردن. جو حق تمہارا میری گردن پہ, یعنی امام فرض رکھتا ہے, ذمہ دار ہے لوگوں کی نسبت, وہ یہ کہ میں تمہارے مسائل کو سلجھاؤں, تمہاری مشکلات کو دور کروں, جو بیت المال تمہارا ہے اس میں سے تم پر ہی مال خرچ کروں. یہ امام کی ذمہ داری ہے, امام کا فرض. اور وہ حق جو میرا تمہاری گردن پہ یہ ہے کہ تم نے مجھ سے بیعت کی ہے, تم میرے وفادار رہو. جس نے بیعت جس کی ہے اس کا وفادار ہونا اس کے اوپر فرض, اور اگر نعوذ باللہ بے وفائی کرے اس کا مطلب ہے اس نے اپنی بیعت توڑ دی ہے, خلاف ورزی کی ہے. تم میرے وفادار رہو, میری پیروی کرو, میری اطاعت کرو. پیروی کرنا بھی فرض ہے, اطاعت کرنا بھی فرض ہے. امام نے اگر کوئی حکم دے دیا اب واجب ہے کہ امتی اس کے اوپر عمل کرے, اور اگر کوئی وفاداری نہ کرے, پیروی نہ کرے, اطاعت نہ کرے اس کا مطلب ہے اس نے اپنے عہد کو توڑ دیا. ہمیشہ حق اور فرض ساتھ ساتھ چلتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئمہ کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری نہ رکھیں, ہم ان کی باتوں کے اوپر عمل نہ کریں, جو انہوں نے احکامات بتائے وہ نہ سنیں, واجبات کے اوپر عمل نہ کریں, محرمات سے پرہیز نہ کریں, ہم اپنی بنائی ہوئی زندگی اپنے بنائے ہوئے اصول کے مطابق چلتے رہیں, لیکن جب بھی ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے طلب کریں آئمہ اطہار ہمارے لیے وسیلہ بن جائے. یہ ہماری کوتاہی ہے. ہم فرشناس اماموں کے مقابلے میں, اماموں کے مقابلے میں نہیں سمجھے جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کی طرف آئیں, جیسا کہ مولا نے کہا پیروی بھی کرو اور پھر میری اطاعت بھی کرو, یہ حق ہے. اور تاریخ بتا رہی ہے کہ کیسے لوگ اہل بیت کے ساتھ رہتے ہوئے, نبی کے ساتھ رہتے ہوئے, امام کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے خلاف ورزیاں کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے نکات جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کس طرح سے لوگوں نے دل دکھائے ہیں اللہ کے رسول کے اور آئمہ اطہار. صلح حدیبیہ کا واقعہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب اس عمرے کے لیے گئے, ابھی مقام میں اسفان پر ہیں جو مکہ سے دور ہے, وہیں پر رسول اللہ کو خبر آ گئی کہ قریش اللہ کے نبی کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہونے دیں. انہوں نے سوچ کر رکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی مکہ میں نہیں آئیں گے, داخلہ ممنوع تھا. نبی اکرم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر, سب مقام ہیں جن کی خبریں آپ سنتے رہتے ہیں, مباہلہ کا میدان ہے, حدیبیہ کا بھی ایک جگہ تھی جہاں پر رسول اللہ نے قیام کیا, پڑاؤ ڈالا. اور اس جگہ کو حدیبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو وہاں کنواں تھا اس کنویں کو حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا, خشک ہو گیا تھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پانی نہیں, عام طور پر لوگ اپنی فکر میں ہوتے ہیں ان سب چیزوں کی فکر میں. رسول کی برکت سے, ان کی عظمت سے نبی اکرم نے معجزہ کیا اور وہ خشک ہوا, پانی دینے لگا, اس میں سے پانی جاری ہو گیا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم.
یہ معجزہ نبی اکرم نے دکھایا, اور اس کے بعد رسول اللہ نے بہت باضابطہ طریقے سے مذاکرات شروع کیے, اپنے ساتھیوں کو مکہ بھیجا شہر کے اندر, اور وہاں سے کچھ لوگ رسول اللہ کے پاس مقام حدیبیہ پر آئے. ان میں سے ایک شخص جو قریش کے پاس سے رسول اللہ کے پاس آیا تھا, عروہ ابن مسعود ثقفی نام کر, جس نے جب رسول اللہ سے گفتگو کی اور جب واپس گیا تو وہاں جا کر مکے میں اندر لوگوں کو بتایا کہ محمد یہ ان لوگوں کا نقل قول ہے کیونکہ وہ ان کو بظاہر اتنا مرتبہ نہیں دیتے تھے جیسے ہم کبھی بھی بغیر درود کے بغیر حضرت کے نام نہیں لیتے. کہا ان کی عظمت اور ان کی برتری بہت زیادہ ہے. خدا کی قسم میں نجاشی کو بھی دیکھ کر آیا ہوں, قیصر روم کو بھی دیکھ کر آیا ہوں, اور میں نے بہت سفر کیے ہیں. یعنی گویا وہ پھرنے والا انسان تھا جس کا تعلق پوری دنیا سے, لیکن میں نے کسی بھی بادشاہ کا ایسا احترام اور عظمت نہیں دیکھ جیسے کہ محمد کے اصحاب ان کی عظمت کے قائل ہیں. خدا کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں, جب وہ وضو کرتے ہیں جو پانی ان کے بدن سے ٹپکتا ہے تو ان کے اصحاب اس پانی کو بھی زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے, اس کو تبرک کے طور پر اپنے ہاتھوں میں لیتے اور اپنے چہرے پہ اور بدن پہ ملتے. کیونکہ رسول اللہ کے بدن سے مس ہوا ہوا پانی اگر زمین پر گرتا تھا تو وہ سبزے میں تبدیل ہو جاتی. رسول کے چاہنے والے اس طرح سے تبرک سمجھتے تھے. اور کہتے ہیں تو انہیں شکست نہیں دے سکتے, یعنی اب صلح کی طرف قریش مکہ آ رہے ہیں. ابھی تک لڑ رہے تھے بدر و احد و حنین و خندق, ساری جنگیں ہو چکی ہیں, غزوات ہو گئی ہیں. اب ان کو سمجھ میں آیا کہ اب رسول اللہ پاورفل ہو گئے ہیں, اب ان کے ساتھی بڑھ گئے ہیں, اب مدینہ آباد ہو گیا ہے, رسول اللہ کے پیغامات دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئے ہیں, اب یہ سپر پاور بننے والے, ان کے سامنے جھکنا پڑے گا, اب صلح کرنی پڑے. جب صلح کی ایک شرط ان کی بہت اٹل تھی وہ یہ کہ اس سال تو عمرہ آپ کو نہیں کرنے دیا جائے گا, اگلے ہی سال آپ زیارت کے لیے آئیں گے, اور جب آئیں گے اگلے سال تو صرف 3 دن رکیں گے. نبی اکرم نے اس شرط کو بھی قبول کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں پر قربانی کریں گے اور اپنے سر کو منڈوائیں گے, یہ اللہ کا حکم تھا, اور پھر احرام سے خارج ہو جائیں گے. احرام باندھ کر یہ لوگ مدینہ سے آئے تھے. اس کے اوپر بھی ساتھیوں کے منہ بنے کہ یہ ہم تو زیارت کے لیے آئے تھے اور ہم سب یہ کر کے واپس چلے جائیں گے, یہ تو اسلام کی اور دین کی سرنگونی ہو رہی ہے, ہمیں جھکنا پڑ رہا ہے. حکم خدا اور رسول کو نہیں دیکھ رہے, اپنی سوچ کو اور اپنی عقل کو مد نظر رکھتے. نبی اکرم نے جو حکم دیا لوگوں نے بہرحال اس کے اوپر عمل کیا. جب رسول اللہ اپنے نمائندے بھیج رہے تھے تو ان کے بھی حوالے سے کچھ چیزیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اندر نہیں جائیں گے. خلیفہ دوم نے کہا میں نہیں جاؤں گا کیونکہ مکے والے آپ کے بہت بڑے دشمن ہیں, جب جاؤں گا تو پتہ نہیں واپس بھی آؤں گا. سیبم نے قبول کیا. جب گئے تھوڑی دیر بعد شور اور افواہ لوگوں کے درمیان مچ گئی کہ وہ قتل ہو گئے. افواہ کی بات اس وقت بہت زیادہ اہمیت رکھتی. جب یہ افواہ پھیلی تو بھگدڑ بھی مچی. جب بھی کوئی افواہ پھیلتی ہے لوگوں کے درمیان انتشار پھیل گیا. تھوڑی دیر بعد وہ واپس بھی آ گئے. جب رسول اللہ نے دیکھا کہ اصحاب کے ایمان اتنے مضبوط نہیں ہیں, نبی اکرم ایک درخت کے نیچے سب کو لے آئے اور کہا بیعت کرو, اسے بیعت رضوان کہا جا, میرے ساتھ آخر وقت تک ڈٹے رہو گے, اس طرح کی حرکتیں بار بار نہیں ہوں. اتنے سی دیر میں رسول اللہ کے ساتھیوں نے اتنی ساری مخالفتیں کر کے دکھا دی. نبی اکرم تحمل کرتے رہے, صبر کا مقام. پھر یہ صلح نامہ لکھنے والا کاتب کون تھا؟ حضرت علی علیہ السلام نے صلح ناموں کو لکھا تھا. اللہ صلی محمد و آل محمد و اجل فرج یا علی یا علی اللہم صلی محمد محمد. جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل ابن عمر مکے والوں کی طرف سے, قریشیوں کی طرف سے نمائندے تھے اور رسول اللہ یہ صلح نامہ لکھوا رہے تھے. اتنی خوبصورت چیزیں ہیں اس میں, بہت سی تحمل اور صبر کی اور برداشت کی باتیں جو ہمارے نبی نے دشمنوں کے مقابلے میں اظہار کیا. حلم اور بردباری سے کام لیتے ہوئے یہ صلح نامہ لکھا گیا. نبی اکرم نے حضرت علی سے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو سہیل نے کہا کہ ہم اس لفظ سے اس عبارت سے آشنا نہیں ہیں کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت قرآنی ہے. انہوں نے کہا لکھو اللہم بسمک, بسمک اللہم, اس میں الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ نہیں ہے جو آیت قرآن. نبی اکرم نے کہا کوئی بات نہیں, وہی لکھ دو اللہم بسمک. یعنی آیت سے رسول اللہ منصرف ہوتے ہیں اور جو وہ کہہ رہا تھا وہ لکھوا لیا رسول اللہ. اس کے بعد کہا یہ لکھو کہ یہ عہد نامہ محمد رسول اللہ سہیل ابن عمر سے کرو. سہیل ابن عمر نے پھر اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے, ہم تو آپ کو اللہ کا رسول جانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے آپ لکھیں محمد ابن عبداللہ. نبی اکرم نے کہا کوئی بات نہیں, یہی لکھ دو جو سہیل کہہ. کتنا رسول اللہ نے دشمن کے ساتھ مدارا کیا ہے, جس کے اوپر مسلمانوں کی اعتراضات کی مسلسل بمبار, مسلسل اعتراضات آ رہے تھے مسلمانوں کی طرف, کیونکہ ان کی امیدیں جو تھیں وہ پاش پاش ہو رہی تھی. یہاں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں یہ فتح مبین ہے, کیونکہ یہ صلح نامہ اور صلح حدیبیہ 22 بنا کے فتح مکہ نصیب ہو. ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ان لوگوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوگی, کوئی جنگ نہیں ہوگی, 10 سال تک امن رہے گا, کوئی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرے گا. اس وجہ سے رسول اللہ یہ صلح نامہ لکھ رہے تھے تاکہ مسلمان مدینہ سے مکہ میں جائیں اور مکہ میں تبلیغات شروع ہوں. مدینہ میں بہت اچھا کام ہو رہا تھا لیکن مکہ میں ابھی بھی خانہ کعبہ میں بت تھے, وہاں کے لوگ ادھر آئیں, ادھر کے لوگ ادھر جائیں, یہ لوگوں کا آمد و رفت کرنا پیغامات کو پھیلانے میں مؤثر ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کے بہرحال اعتراضات تھے جس کو رسول اللہ تحمل کرتے رہے, یہاں تک کہ نبی اکرم نے صلح نامے کو مکمل کیا. صلح نامے کی شرائط کو خلاف ورزی کرنے والے خود مکے والے ہی تھے اور انہوں نے مدینہ کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا. نبی اکرم جب فتح مکہ کے موقع پر آئے تو اس وقت رسول اللہ کی شان و شوکت عظمت کو ابو سفیان نے دیکھا, اس طرح سے بیان کیا. ابو سفیان نے ان کے چچا عباس سے کہا کہ عباس, تمہارے بھتیجے کو اللہ نے بہت عظیم و شان حکومت دے دی, اور جب مکہ کے باہر فتح مکہ کے موقع پر آ گئے 8 ہجری میں, تو لوگوں نے رسول اللہ کی جو شان و شوکت دیکھی اس سے مرعوب ہوئے. ابو سفیان نے کہا کہ اب ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اور کہا کہ اب ہم ایمان لاتے ہیں. ابو سفیان زبردستی ایمان لانے والا تھا کیونکہ ایمان کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا تھا. نبی اکرم نے کہا ہم تمہیں ایمان دیتے ہیں, جو بھی ایمان لائے گا ہم اسے ایمان دیں گے. ایک آدمی بھی فتح مکہ کے موقع پر قتل نہیں ہوا. جب ابو سفیان نے کہا کہ اسلام لاتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں, تو ہند جو زوجہ تھی ابو سفیان کی, جو دشمن تھی اسلام کی, اس نے ابو سفیان کی داڑھی پکڑ لی اور یہ کہا کہ اس بڈھے کو قتل کر دو کہ اسلام کا نام لے رہا ہے. اتنا اس کو اسلام سے بغض تھا. ہند کو اس کے شوہر ابو سفیان نے کہا کہ تم اب اسلام نہیں لائی تو تم قتل کر دی جاؤ. رسول اللہ کا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں امان لے گا, جو بھی اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اور ہمیں مکہ میں داخل ہونے دے گا, وہ سب امان لے. ایک ساتھی ایسا تھا رسول اللہ کا جس نے نعرہ بلند کر دیا, ہوتا ہے یہ بھی فتنہ کہ آج انتقام کا دن ہے, انتقام کا نام جب منہ سے نکالا نبی اکرم ناراض ہوئے, کہا یہ لفظ نہیں کہو, آج انتقام کا دن نہیں, آج عفو درگزر کا دن, یہ عفو درگزر کا موقع, اور سب کو معاف کیا. لوگ جوگ در جوگ دارے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اللہ تعالیٰ اسلام کے غلبے کو طلب کرتا ہے. خواتین سے بھی بیعت لی گئی اور عورتوں سے بیعت لینے کا طریقہ یہ تھا کہ نبی اکرم نے ایک پانی کا برتن رکھا جس میں ایک طرف رسول اللہ کا ہاتھ تھا, دوسری طرف وہ عورت جو بیعت کرنے آتی تھی وہ اپنا ہاتھ رکھتی, اور جن باتوں کے اوپر بیعت لی گئی وہ یہ کہ ہم خدا جل وعلا کو ایک مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور عبادات کی بات کی گئی جن میں مثلا چوری نہیں کریں گے, اخلاقیات کی باتیں کی گئیں, چوری نہیں ہوگی, زناکاری نہیں ہوگی, بچوں کو قتل نہیں کریں گے. ہند نے بھی نبی اکرم سے بیعت کی اور اس کی ایک الگ کہانی ہے کہ اس نے کیسے کیسے رسول اللہ سے گفتگو کی, کیونکہ وہ دن سے ایمان نہیں لا رہی. اللہ کے نبی بھی جانتے تھے کہ ان میں بھی بہت سارے کھوٹے ہیں, بہت سارے منافق ہیں, لیکن اسلام کا یہی تقاضا تھا, حکم پروردگار عالم یہ تھا, سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے, سچوں میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا انہیں بتانا چاہتا ہے دین کا غلبہ ہو. خانہ کعبہ سے بت تو مولا نے توڑ دیے تھے، لیکن آج بھی خانہ کعبہ میں پتھر کے، لکڑی کے بت نہیں ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں ان کے دلوں میں ایمان کامل نہیں ہے. آج بھی اللہ کا گھر ان لوگوں کے قبضے میں ہے جو دشمنان اہل بیت ہیں، جنہوں نے جنت البقیع کو ویران کیا ہوا ہے. آئمہ کے قبور ہیں لیکن اس پہ کوئی نشانی نہیں ہے. کیا اللہ تعالی اس حالت سے راضی ہے کہ دین اسلام کی حالت ہے کہ وہ جگہیں جو نشانیاں ہیں پروردگار عالم کی انہیں ویران کر دیا جائے، صرف روضہ رسول پر جائیں لیکن کسی چیز کو چوم نہ سکے. رسول اللہ کے دور میں تو لوگ ان کے وضو کے پانی کو تبرک سمجھتے تھے، ہم کسی چیز کو متبرک نہ سمجھیں، بلکہ وہاں تو بلند صدا میں آواز لگانے کو، میں نہیں کہہ رہی کہ یہ آداب کے بہرحال مطابق ہے، لیکن یہ کہ اگر کوئی شخص روئے، دعا مانگے، توسل کرے، ان چیزوں کے اوپر بھی پابندی لگائی جاتی ہے. لیکن خواتین گرامی ایک نقطہ میں عرض کر دوں جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. بار بار میں مجالس میں جملہ ضرور کہتی ہوں کہ بہت سی چیزیں جو سنی ہوئی ہوتی ہیں ان چیزوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں جو دیکھی ہوئی. جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے شاید پرندوں کو، چار پرندوں کو مختلف ان کے اعضاء و جوارے کو کاٹ کے چار مختلف جگہوں پر رکھا تھا، کیونکہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ زندہ کرنے والا. اس کو کہتے ہیں حق الیقین. حضرت ابراہیم نے کام کیا تاکہ وہ حق الیقین کے منصب پر فائز ہو جائے. ہم اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تو اتنی پابندیوں کے باوجود جہاں پر طاقت ہے اس کے غلبے کا احساس کرتے ہیں. یہ ساری مصیبتیں ہم مسلمانوں میں ان لوگوں کے لیے جنہیں وہ کمزور سمجھتے ہیں. اگر ایرانی چلے جائیں اور وہاں کوئی دعا پڑھیں ان کے لیے اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ ان کا غلبہ ہے، انہوں نے اپنی طاقت بنائی، حکومت بنائی، اپنے آپ کو پاور فل کیا ہے. اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مسلمان طاقتور ہو، ان کے پاس حکومت ہو. رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، یہ شان و شوکت نبوت کی وجہ سے رسول کو ملی تھی، اور حضرت عباس نے کہا تھا یہ شان و شوکت حکومت کی نہیں نبوت کی. اللہ چاہتا ہے کہ نبی حاکم بھی ہو اور ان کی شان و شوکت بھی ہو، آئمہ حاکم بھی ہو اور ان کی شان و شوکت بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آزمانے کے لیے جتنے بھی امام بھیجے ہم نے اپنی آزمائش میں کامیابی کا اظہار نہیں کیا، آئمہ کی حفاظت نہیں کی، ان کا ساتھ نہیں دیا. آخری امام خداوند متعال نے اپنے پاس بلا لیا. اپنے پاس سے مراد یہ خداوند متعال نے بقیت اللہ کا، اللہ کا بچایا ہوا ہے، محفوظ کر لیا. اتنا محفوظ کیا کہ جب تک ہم تیار نہ ہو ان کو زمین کے اوپر ظاہر نہیں کرے گا، امام کا ظہور نہیں ہوگا جب تک ہم تیار نہیں ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے زمین کے اوپر اسلام کے غلبے کا اظہار کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنا ہے، ان کو حکومت دینی ہے. جیسے اب تک ہو رہا ہے ویسے زمانے کے امام کے دور میں نہیں ہوگا. ابھی مسلمان پس رہے ہیں، عدل اور انصاف نہیں ہے، ظلم و بربریت ہے، ہر طرف قتل و غارت گری ہے، لیکن جب امام کی حکومت ہوگی تو عدل اور انصاف ہوگا. اتنا پاورفل اپنے آپ کو بنانا ہے کہ امام کا ساتھ دینے والوں میں سو جائے. اور یہ جو پاور کی بات کری قدرت، وہ قدرت ایمان کی قدرت، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. ایمان بہت ہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں سے ضائع ہو جاتا ہے، اور بتایا گیا یہ خواہشات ہیں جو تمہارے ایمان کو ضائع کرتی. ایک بہت اچھا واقعہ جو سمجھنے والا ہے کہ ہم کیوں امام کو اپنے درمیان نہیں دیکھ رہے. ایک عالم کہ بار بار یہ سوال کرتے پروردگار کی بارگاہ میں کہ بار الہ کیوں زمانے کے امام ظہور نہیں کرے، کیوں امام تشریف نہیں لاتے. بس تھوڑا سا اس واقعے کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کروں گی، بہت تفصیل سے نہیں بیان کرنا. انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے، اور انہوں نے دیکھا امام ظہور کے لیے پکار رہے ہیں. ظہور جب ہوگا تو امام اپنے ساتھیوں کو بلائیں گے، اور ساتھی امام کو لبیک کہیں گے. امام اپنے ساتھیوں کو بلا رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے جو بہت زیادہ عالم ہے، پرہیزگار ہے، جس کو وہ جانتے ہیں، اور اس کا آج شادی کا دن تھا, شادی ہوئی اور وہ اپنے حجرے میں تھا جب اس کو دق الباب کر کے یہ بتایا گیا کہ تم آؤ امام کی نصرت کے لیے. اس نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں, تھوڑی دیر میں. یعنی جب انسان یہ کہتا ہے کہ اچھا ہم ابھی آئیں گے, بہانے بناتا ہے, وقت طلب کرتا ہے اور تردد کا اظہار کرتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ امام کی صدا پر لبیک کہنے والا نہیں. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ کیوں امام کا ظہور نہیں ہوا. ہمارے ایمان ایسے گناہ کرتے جائیں گے, جھوٹ بول رہے ہیں, ریاکاری میں مصروف ہے, منافقت میں مصروف ہے, ایمان ضائع ہو رہا ہے. ایمان جب پختہ ہوگا تبھی امام کا ظہور ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر شہزا کے ذریعے سے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق دے کہ اگر یہ عزاداری ایمان مضبوط کر رہی ہے, زمانے کے امام کے منتظرین کو تیار کر رہی ہے, تو یہ عزاداری کامیاب عزاداری. خواتین گرامی, آج 8 محرم ہو گئے. 8 محرم تک آپ لوگ اصحاب کو رو چکے ہیں, امام حسین کے لشکر کے بچوں پر گریہ کر چکے ہیں, علی اکبر کا ماتم کر چکے ہیں. 2 دن رہ گئے ہیں اس عزا کے, کل یہاں کی آخری مجلس ہے. 8 محرم الحرام کو حضرت عباس کا ماتم کیا تھا, وہ غازی عباس جو امام کے لشکر کے قوی ترین, شجاع ترین, امام سے سب سے نزدیک ترین ہستی, جن کے لیے خود امام حسین نے کہا کہ عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, تم سے بیویوں کی اور بچوں کی ڈھارس بندھی ہوئی ہے, سب کی امیدیں تم سے وابستہ ہیں. جب حضرت عباس نے اذن جہاد طلب کیا تو مولا نے انہیں اذن نہیں دی, ان کو اجازت نہیں ملی, اور امام نے کہا عباس اگر تم چلے گئے تو سب کی امیدیں ٹوٹ جائیں. ایک مرتبہ روایت کہتے ہیں غازی عباس نے مقتل میں نگاہ کی اور نگاہ کر کے جب لاشوں کو دیکھا امام کی صفا ختم ہو چکی ہے, مولا سے کہتے ہیں کہ مولا اب تو لشکر نہ رہا علمدار کیسا. لیکن عزاداروں, اس علم کی حفاظت کی ذمہ داری اتنی سنگین تھی کہ حضرت عباس آخر وقت تک اس علم کو سنبھالے رہے. ہمارا سلام ہو اس شجاع پر جو خود بھوکا بھی ہے, خود پیاسا بھی ہے, لیکن جب غازی عباس مشک سکینہ کو بھرنے کے لیے چلے ہیں تو روایت کہتی ہے کہ ایک ہاتھ میں مشک بھی ہے, علم بھی ہے, اور غازی کے ہاتھ میں تلوار بھی. اتنے بہادر انسان کے لیے جس کی شجاعت ایسی ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر شجاعت کو سمجھیں. حضرت غازی عباس ہمارے بنی ہاشم کہلاتے, بنی ہاشم کا چاند کہ اگر کسی محفل میں چلے جاتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اوپر ان کا روب طاری ہو جاتا ہے, لوگ ان کی جلالت کو دیکھ کر اپنی جگہوں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. عزاداروں, یہ حسین کا بھائی ہے, یہ علی کا وہ بیٹا ہے جس کو امام نے چاہا تھا, طلب کیا تھا, اور ان کی والدہ کو اپنی زوجہ کی حیثیت سے نہیں دیکھا بلکہ علی ابن ابی طالب تو عباس کی ماں کو تلاش کر رہے تھے اور اپنے بھائی سے کہا تھا عقیل مجھے ایسے گھرانے میں شادی کرنی ہے جہاں کی شجاعت میں مثال ہو, تاکہ جو بچہ پیدا ہو وہ کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دے سکے. عزاداروں, مولا کربلا کو دیکھ رہے, کربلا کا انتظار کر رہے, یہاں تک کہ جب عباس متولد ہو گئے تو سلام ہو ہمارا فاطمہ کلابیہ پر, مادر عباس پر, کہ بچپن سے تربیت ایسی ملی ہے کہ عباس مولا کے مطیع رہنا, فرما بردار رہنا, وفادار رہنا. عزاداروں, وفاداری کی مثال قائم کی غازی عباس نے کہ کربلا کے میدان میں ایک لمحے بھی امام کے فرمان سے سرپیچی نہیں کر رہے, امان نامہ مل رہا ہے تو اسے پھاڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں. عزاداروں, عباس صرف مطیع ہے, فرما بردار ہے, یہاں تک کہ جب یوم عاشور امام نے کہا کہ مشک بھر کے لاؤ تو روایت کہتی عباس تلوار تو لے کر چلے تھے لیکن جب تک کسی نے عباس پر حملہ نہ یہ کیا غازی عباس نے جنگ نہیں لڑی, دفاعی جنگ لڑی. جب کوئی حملہ کرتا تھا تو عباس مقاومت کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب پانی بھر لیا 400 لوگوں کو یا 4000 کو نہر سے فارغ کر دیا, تو اس وقت روایت کہتی ہے جب عباس مشک سکینہ کو لے کر چلے تو کسی کے اندر دم نہیں تھا کہ سامنے سے آ کر لڑائی کرتا. بزدلوں نے پشت پر سے وار کیے, پہلے عباس کا دایاں بازو کٹا پھر غازی کا بایاں بازو کٹا, لیکن علم زمین پر نہیں آیا, علم نہیں گرا. روایت کہتے ہیں غازی عباس اس علم کی حفاظت کرتے رہے. عزاداروں اس علم کے اوپر اس پھریرے پر اتنے تیر لگے تھے, اتنے وار لگے تھے کہ جگہ جگہ سے پھریرا چھلی ہو گیا تھا. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شام میں غازی عباس کا یہ پھریرا تو لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ علم کس بہادر کے پاس تھا کہ جگہ جگہ سے چل لی ہے, لیکن وہ اسے اٹھائے رکھتا ہے, اس کو سر نگو نہیں ہونے دکتا. عزاداروں پرسہ دیجئے اس غازی عباس کا جو آخری لمحے تک مشک سکینہ کی حفاظت کرتے رکھ. روایت کہتی ہے کہ غازی عباس گھوڑے سے زمین پر نہیں آئے بلکہ ایسے مشک پر لیٹ گئے, اس طرح سے مشک پر جھک گئے کہ مشک سکینہ کی حفاظت ہوتی رہے. جب تک ہاتھ تھے ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا, جب بازو نہ رہے تو مشک کو دہن میں نہ پہنچ لی ہو. عمر سعد نے کہا حرملا ایسا کام کرو کہ مشک کا پانی بہ جائے, جب تک مشک میں پانی رہے گا یہ جوان گھوڑے سے زمین پر نہ آئے گا. اداکار روایت کہتی حرملا بہت دیر تک طواف کرتا رہا, آخر ایک مقام خالی نظر آیا, تیر کو جوڑا, تیر نے مشک سکینہ کو چھیدا, غازی کے سینے میں پیوست ہوا. جیسے ہی پانی بہا روایت میں لکھا غازی عباس انہیں فرض پر نہ ٹھہر سکے. عزاداروں اب تک غازی دعا کر رہے تھے پروردگار غیبوں میں اللہ تعالی اللہ تعالی کی صدا, حسین کے بچے میرے آقا کے بچے منتظر ہیں, بچے پیاسے, جلد از جلد خیمے تک پانی پہنچ جائے. اب عباس کی دعا بدل گئی, پروردگارا میری دعا قبول نہ ہوئی, پانی بہ گیا, والہ آخری دعا ہے میرا جنازہ خیمے میں نہ جانے پا. سکینہ سے بہت شرمندہ عزاداروں نے امام جو گھوڑے سے زمین پر آ رہے, غازی عباس نے کہا ایسا کرو میری اس مصیبت کو پڑھا کرو, میری اس مصیبت کو یاد کرو, جب بھی کوئی شہید زینِ فرس سے زمین پر آیا اس نے اپنے بازوؤں کا سہارا لیا, اور صرف دو بازو ہی نہیں کٹے, سر بھی شکافتا ہوا, آنکھ پر بھی تیر لگا. تاریخ متفق ہے امام حسین کے بعد سب سے زیادہ زخم کھانے والا شہید غازی عباس. امام کو آخری سلام کیا, یا ابا عبداللہ علیکہ من دیا سلام, یا ابا عبداللہ آپ پر میرا آخری سلام. عزاداروں جان علی اکبر اس دنیا سے گئے, میرے والوں نے کہا علی اکبر میری بسارت چلی گئی. امام نے آخری سلام سنا فوراً یہ جملہ کہا عباس علان الکسرت ظہری, عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر بسارت لے گئے, عباس کمر توڑ گئے. مولا کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے, بہت مشکل سے عباس کے جنازے تک پہنچے, ابھی جان باقی ہے. امام نے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھایا, عباس کے سر کو اپنی گود میں لیا, دیکھا بھائی کی آنکھ میں بھی ایک تیر لگا ہوا ہے, آنکھ سے خون بہ رہا ہے, جہاں اس تیر کو باہر نکالے ہے. مولا نے دیکھا اس عالم میں دوسری ناک سے آنسو بھی بہ رہے ہیں. فرماتے ہیں عباس یا بہت اذیت میں ہو, بہت تکلیف. حضرت سوچئے اس مجاہد کی, اس زخمی کی حالت جس کے بدن پر سینکڑوں زخم ہو, لیکن کیا جواب دے رہے ہیں. بھائی اپنے بھائی کے چہرے کو, اس درد و خواب کو, اس خون کو صاف کرتے جا رہے. مولا نے اپنے ابا کے دامن سے عباس کے چہروں کو صاف کیا اور جب سوال کیا کیا بہت اذیت ہے, تو غازی عباس نے جواب دیا مولا اپنی اذیت پر نہیں رو رہا, مولا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ نے تو میرا سر اپنی گود میں رکھا ہوں. مجھے آپ کی شہادت کا منظر یاد آ رہا ہے جب آپ زینہ فرش سے زمین پر گرے. مولا کوئی نہیں ہوگا جو آپ کے سرانے آ سکے, آپ کے سر کو اپنی گود میں. کہا مولا میں آخری وصیت کرتا ہوں, میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے, میں بچوں سے بہت شرم. زداروں نے امام امام حسین کے وصیت پر عمل کیا. غازی عباس کے چنے ہوئے علم کو اور چنی ہوئی مشک سکینہ کو ہاتھوں میں اٹھایا, خیموں کی جانے پڑ رہے. روایت کہتی ہے ادھر میری سکینہ بچوں کا دلاسا دے رہی تھی, وہ بچے جو اپنے کٹورے لے کر بیٹھے ہوئے تھے, بچوں نے امو عباس واپس لوٹ کر آئیں گے, تھوڑی دیر میں تمہیں پانی مل جائے گا. لیکن جب دیکھا کہ بابا خالی مشک لے کر آ رہے ہیں, چدا ہوا لب لے کر آ رہے, بی بی سوال کرتی ہے بابا ابو کہاں, کس دل سے میرے مولا نے جواب دیا گا سکینہ وہ مقتل میں شہید ہو گئے, وہ مقتل میں سو رہے. بی بی کہتی ہے بابا میرے ابو کو بلا دیجیے, اب کبھی پانی نہیں مانگ. حضرت غازی کے ابا غازی عباس کے مسائل بہت سارے, بس ایک جملہ کہوں گی کہ جب بی بی زینب نے سلام کو دیکھا ایک مرتبہ بین شروع کیا پاس ہم یقین آ گیا کہ میرے پاس وہ برستی آبادی تھی. بابا نے جب مجھے بتایا تھا زانا تمہارے پاس وہ برستی آبادی جائے گی, تمہارے سر سے رضا چھنے گی, تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے ممکن ہے جس بہن کا پاس ایسا بھائی. عالم الذين ظلموا أياما قلب ينقلبون.